बंद हो गए।
जैसा कि आप मुलाहजा फरमा रहे हैं, मेरी आवाज़ काफ़ी मुतासर है और उस पर मज़ीद खांसी भी आ रही है। मैं धीरे धीरे चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ, समाज फरमाएँ और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उसकी नियमतों का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जिस सरजमीन पर हम चलते हैं, ये भी हमें अल्लाह ने अता फरमाई। जो कुछ हम खाते पीते हैं, ये भी हमें अल्लाह ने अता फरमाया। अपने जिस्म को जिस लिबास से हम छुपाते हैं, ये लिबास भी अल्लाह के अता करता है। लेकिन हम कमा हक करो उसका शुक्रिया अदा नहीं करते और शुक्रिये से भागते हुए नजर आते हैं। एक हदीस पाक का मजमून ये है कि दुनिया में जो बदतरीन मकामात हैं, उन बदतरीन मकामात में से एक मकाम बाजार है। हमें बाजार में हुजूर सरवरे कायनात ने फरमाया, बाजार में देर से जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। और मसाजिद के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलमा के लिए फिलहाल कि रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मकान और कोई जगह कोई है तो वो मस्जिद है। मस्जिद में जल्दी आने का हुक्म है, यानी मस्जिद में जल्दी आए اور دیر سے واپس جائیں، بازار میں دیر میں جائیں اور جلدی واپس آئیں، لیکن ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ بازار جائیں تو دن بھر گزر جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک گھنٹے کے لیے جاتے ہیں پانچ گھنٹے میں واپس آتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو پھڑپھڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی پنجرے میں قید ہیں، جلدی سے چھوٹے اور باہر جائیں۔ مسجد کے اندر مومن اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں۔ اب آپ سوچیں، پانی میں مچھلی ہو تو وہاں تو وہ زندہ رہے گی، لیکن اگر اس کو پانی سے نکال کر باہر کر دیا جائے تو پھڑپھڑائے گی اور چند لمحوں میں وہ انتقال کر جائے گی۔ تو مسجد میں مومن اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی کو غذا فراہم نہیں ہوتی، زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسجد کے بغیر مومن کی روحانیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل مسجد میں معلق رہے، لٹکا رہے، مسجد سے باہر جائے تب بھی دل مسجد ہی میں لگا رہے، ظہر کے بعد گیا دل مسجد میں لگا ہے کہ ابھی عصر میں واپس آنا ہے، عصر پڑھ کے گیا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ ابھی مغرب میں واپس آنا ہے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور منافق مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح پنجرے میں کوئی چڑیا رہتی ہے، کسی چڑیا کو پنجرے میں قید کر دیا جائے تو پھڑپھڑائے گی اور نکلنے کا بہانہ تلاش کرے گی، کسی طرح نکل کر آزادی نصیب ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی اسی طرح پھڑپھڑاتے ہیں، مسجد میں آئیں گے سب سے تاخیر سے، جب خطبہ شروع ہو جائے گا تب مسجد میں آئیں گے، باہر کھڑے رہیں گے، مسجد میں قدم بھی ان کا نہیں پڑتا۔ ہفتے میں ایک دن آنے کی توفیق ملی، روڈ پر آئے، روڈ ہی سے باہر گزر گئے، خطبہ جمعہ کے وقت آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، مسجد میں قدم بھی نہیں رکھتے، دو رکعت نماز پڑھی، پڑھ کر فوراً نکل گئے۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے اور مسجد کے بغیر اس کو سکون و قرار نہیں آتا۔ مسجد کے اندر ببانگ دہن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد قرار نصیب نہ ہو، اس کے روح کو قرار نہ آ جائے، تو خدا کی قسم اس کے دل میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کامل کا دل نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے کہ مسجد میں آئے تو قرار نصیب ہو جائے۔ ہمارا حال بہت بدتر، یہ جو ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم مسجدوں سے گھبراتے ہیں، مسجد میں آتے نہیں اور مسجدوں سے بہت دور رہتے ہیں، اور جمعے میں صرف دو رکعت نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یہ انتہائی مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی کراہت کی کوئی حد نہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں، ان چند حدیثوں کو سنیں، یاد کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں جنہیں بتانا ہے وہ تو آئے نہیں ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں، پہلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جذبے میں آپ کو مزید جذبہ عطا فرمائے۔ جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، جن تک باتیں پہنچانا ہے، سوء اتفاق کہیے کہ وہ پہلے آتے بھی نہیں کہ ان تک ہم اپنی باتیں پہنچائیں، وہ آئیں گے اس وقت جو ہماری باتیں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اب تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے افراد ہیں تو آپ حدیثیں یاد کریں، جا کے سنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب مسجد سے محبت کرنے کا معنی کیا؟ دعویٰ کر دیں کہ ہمیں مسجد سے محبت ہے۔ ایک وہ انسان جو کبھی مسجد نہ آیا ہو، فقط سال میں دو بار عید الاضحیٰ کے موقع پر اور عید الفطر کے موقع پر آتا، اس سے بھی پوچھیں مسجدوں سے محبت ہے، کہ ہاں بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ خالی دعویٰ کر لیا جائے یا مسجد کا دیدار کر لیا جائے یا روڈ پہ نماز پڑھ کے وہیں سے واپس چلے جائیں، مسجد کے اندر قدم بھی نہ ہو یا مسجد میں چندہ خالص دے دیں۔ بلا شبہ مسجد میں چندہ دینا، تعمیری کام کرانا، مسجد کا دیدار کرنا، یہ ساری باتیں محبت کی علامت اور محبت کی دلیل ہیں، لیکن محبت کی سب سے بڑی علامت
اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان مسجدوں کو آباد کر دے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ محبت کی دلیل ہے. تو حضور نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کو آباد کر کے محبت کا دعویٰ محبت کرتے ہیں, محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں, ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندوں کی جانب نظر رحمت فرمائے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے پڑوسی, میرے پڑوسیوں کو حاضر کیا جائے. فرشتے تعجب کریں گے کہ اللہ کے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے کہ اے بارِ الٰہ تیرے پڑوسی کون ہیں, ہم کنہیں حاضر کریں. اللہ ارشاد فرمائے گا جو لوگ میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہی میرے پڑوسی ہیں. اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں, پڑوسی کی عظمت بھی پڑوسی سے ظاہر ہوتی ہے. کوئی شخص کسی بڑے انسان کا پڑوسی ہو تو بھی فخر کرتا کہ میں فلاں کا پڑوسی ہوں. کوئی کسی وزیر کا, کسی منسٹر کا, کسی دروغہ کا پڑوسی ہو, وزیر اعلیٰ کا, وزیر اعظم کا پڑوسی ہو تو فخر کرتا ہے کہ میں فلاں کا پڑوسی ہوں. لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلاں کی بارگاہ میں اس کو قرب حاصل ہے. اسی طرح کوئی اللہ کے ولی کا پڑوسی ہو تو اس کو بھی ایک عظیم الشان مقام حاصل ہوتا ہے. ذرا سوچے جن کو اللہ خود اپنا پڑوسی کہہ رہا ہو ان کی عظمت و شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو اللہ نے ان کو اپنا پڑوسی کہا کہ کہاں ہے ہمارے پڑوسی, ان کو حاضر کیا جائے. تو فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کو, انہیں اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی وہ ہیں جو ہمارے گھر کو آباد کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں اور ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں آئے تو وہ اللہ کا مہمان ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے, اور ہر مہمان کا میزبان پر حق یہ ہے کہ میزبان مہمان کی تعظیم و تکریم کرے. آپ کے مہمان آتے ہیں تو آپ پر آپ کے مہمانوں کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی تعظیم و تکریم کریں. تعظیم و تکریم کیا؟ تعظیم و تکریم یہ کہ آپ ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں, رہنے کا انتظام کریں, خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کامل وضو کر کے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں تو اس حال میں مسجد میں آتے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اور میزبان پر مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم و تکریم کرے. ہم بندے ہیں, غلام ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. اب اللہ ہماری تکریم کیسے کرے گا, ہماری تعظیم کیسے کرے گا؟ وہ تو ہمارا خالق ہے, وہ تو ہمارا مالک ہے, وہ تو ہمارا پروردگار ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں. تو اللہ ہماری تکریم کیسے کرے گا؟ تو تکریم یوں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخش بخش کر کے جنت میں سے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام فرما دے گا, اس طرح تکریم کرے گا. تو یہ ہے حدیث پاک جس سے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہی حدیث پاک دوسرے مضمون کے ساتھ ایک اور مقام پر یوں ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں آتا ہے, اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے تو اللہ اس کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے, اور پھر ہر میزبان اپنے مہمان کو تکریم کرتا ہی ہے. تو اللہ ہمیں اپنے بندوں کی یہ تکریم کرتا ہے کہ ان کو جنت میں گھر عطا فرما دیتا ہے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ چند حدیثیں ایسی ہیں جو ان لوگوں کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں, مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیتے, ان کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے, مسجدوں میں معلق رہتا ہے. اگرچہ وہ مسجدوں سے باہر رہے لیکن باہر رہنے کی حالت میں بھی دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہے. ایک حدیث پاک اور ہے کہ حضور صبر کائنات سے نشان فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں. میخ مطلب کیل ہوتا ہے, جس طرح کیل لکڑی میں ٹھوک دی جاتی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو مسجد کے کیلے ہوتی مسجدوں میں ٹھونک دیے جاتے ہیں جب تلاش کے لیے مسجد میں ملتے ہیں. کچھ ایسے اللہ والے ہوتے بھی ہیں, ایسے مسلمانوں کو میں نے خود دیکھا کہ 24 گھنٹے میں اکثر حصے مسجد میں رہتے ہیں, ان کو تلاش کرنے والے تلاش کرنے آتے ہیں, ان کو مسجدوں میں پاتے ہیں. یہ لوگ اللہ نے ان کو مسجدوں کا کیل, مسجدوں کی نیزی بنا دیا. اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے, مسجد میں حاضر نہ ہو سکے, تو اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے ان کے گھروں کا رخ کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کر بھی عیادت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی شان, مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. قرآن مقدس میں سورہ دخان کے اندر موجود ہے فما بکر علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, کہ ان لوگوں پر نہ ہی زمین روئی نہ ہی آسمان رویا اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی تھی. سیدنا ابن عباس سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی کہ آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے, کیا معنی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہیں ہر مخلوق کے نام سے آسمان ایک دروازہ ہے, اس دروازے سے اس مخلوق کا رزق آتا ہے. جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور آسمان اس مرد مومن کے مرنے کے غم میں آنسو بہاتا ہے, اور وہ مرد مومن جس سرزمین کو آباد رکھے ہوئے تھا, جہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرتا تھا, جس مقام پر وہ عبادت و ریاضت و نمازیں پڑھتا تھا, وہ مقام جب اپنی نماز پڑھنے والے کو پاتا نہیں ہے تو وہ مقام اور وہ سرزمین بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہاتی ہے. یہ ہے مومنوں کی شان کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں میں آنے والے, نماز پڑھنے والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو نہ ہی ان پر زمین روتی ہے نہ ہی ان پر آسمان روتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے تفسیر بن گئی. اب جماعت کا معاملہ ہے, ہمارے کچھ مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے, نماز کو ترک کر دیتے ہیں. جن آزار کی بنیاد پر, جن عذروں کی بنیاد پر جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے, وہ عذر ان کے اندر موجود نہیں, سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں, لیکن جب جماعت میں شریک ہونے کی باری آتی تو بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد میں شریک کے جماعت نہیں ہوتے. بعض گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض اپنے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نمازیں پڑھ لیتے ہیں, اور بغیر کسی عذر شریک کی جماعت ترک کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث سماعت فرمایا, اور وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو نماز فجر میں یا نماز عشاء میں یا دیگر اور نمازوں میں مسجد میں حاضر نہیں دیتے, گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. جو نہیں پڑھتے ان کا معاملہ الگ ہے, وہ کس قدر سخت وعید کے سزا کے حقدار ہیں وہ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز جماعت قائم ہوئی, جماعت کے ساتھ نماز ہوئی, حضور صبر کائنات نے جائزہ لیا صحابہ کرام کا, دیکھا کہ فلاں 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 نہیں آئے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری کبھی یہ آرزو تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور پھر اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کی لکڑیاں جمع کرے, اور پھر جا کر دیکھوں کہ کون کون لوگ مسجد میں نہیں آئے, کون کون لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے. میری یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان لکڑیوں کو جمع کر کے ان حاضر نہ ہونے والوں کو آگ لگا دوں. اللہ اکبر, یہ کوئی کون کہہ رہا, یہ حضور رحمت عالم سرور کائنات فرما رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ان کی شان یہ ہے کہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے, نہایت مہربان شفقت فرمانے والے ہیں. حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی, لوگوں نے حضور کو ستایا, پریشان کیا, ہر طرح سے مکی زندگی میں کانٹے تک بچھائے, اوجھڑیاں تک ڈالی, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, ان کے خلاف بد دعا, ان کے خلاف دعا نہیں دی, یعنی ان کو بد دعا نہیں دی, ان کی ہلاکت کی بد دعا نہیں کی. لیکن حضور جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی میرے آرزو ہوتی ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دوں. دوسری روایتوں میں آیا حضور نے فرمایا لیکن عورتوں اور بچوں کا خیال آ جائے. نماز پڑھ لیتے ہیں، تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آیا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں یا اللہ کو خوش کر رہے ہیں. اور جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا سزائیں ہوں گی، اسی حدیث پاک میں سے آپ نے انداز لگا دیا ہوگا. ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت میں شامل نہ ہونے والے یہ جان جائیں کہ جماعت میں شامل ہونے پر کیا اجر و ثواب ہے، اگر جماعت میں شامل نہ ہونے والے یہ جان جائیں کہ جماعت میں شامل ہونے کا کیا اجر و ثواب ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے مسلنے والے ہیں، چلنے کی طاقت نہ ہوتی چل نہیں سکتے لیکن وہ گھسٹتے ہوئے دو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں ضرور آ سکتے ہیں. یہ ہے جماعت کی شان اور یہ ہے جماعت کی اہمیت. اور ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے اور امام کے پیچھے آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، مسجد سے جاتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے جماعت کی اہمیت. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمس وعشرین جزءاً، کہ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تنہا نماز پڑھی فرض ادا ہو گیا لیکن جماعت سے پڑھنے کے 25 گنا زیادہ ثواب. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تجربے کار ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ خود بتائیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ نوکری کروں گا تو زیادہ تنخواہ ملے گی تو آپ کم تنخواہ والی نوکری کو چھوڑ کر وہاں جائیں گے جہاں زیادہ تنخواہ مل رہی ہے. آپ اگر تجارت کرتے ہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام میں جا کر بیچوں گا تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو آپ وہاں جائیں گے، اور جہاں نقصان کا خدشہ ہے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یعنی یہ زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ منافع دیکھتے ہیں، منفعت دیکھتے ہیں، کہاں زیادہ فائدہ ہے کہاں نقصان ہے. جب آپ دنیاوی معاملات میں یہ سب دیکھتے ہیں تو اخروی معاملات میں بھی نگاہ رکھنی چاہیے، کس عمل میں زیادہ ثواب ہے، کس عمل میں محرومی ہے. تنہا نماز پڑھنے میں بلا شبہ ثواب تو ہے، بلا شبہ فرض تو ثابت ہو جائے گا، لیکن حضور صدر کائنات فرماتے ہیں اگر وہ بندے مومن جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو 25 گنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث پاک میں بسبعین وعشرین درجتن کے الفاظ ہیں، یعنی 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مسجدوں کی اہمیت کیا ہے. جو لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں، پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے ہیں اور جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے حدیثوں میں کیا سزائیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. عجیب ہمارا معاملہ ہے، کچھ لوگ مسجد میں آتے تو ہیں لیکن آگے آتے ہوئے گھبراتے ہیں. قوم کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ پیچھے رہیں اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں فٹاخ سے دوڑتے ہوئے نکل جائیں، قصدن بغیر کسی عذر کے تاخیر سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، صف اول کا پہلی صف کا اور آگے رہنے کا کیا مقام ہے. آپ حدیثوں کو سنیں گے اور حدیثوں میں نگاہیں دوڑائیں گی تو معلوم ہوگا کہ صف اول کی کیا اہمیت ہے. میں خود دیکھتا ہوں جماعت قائم ہوتی ہے، بسا اوقات صف اول خالی ہے، پیچھے لوگ صف لگا لیتے ہیں. یہ انتہائی مکروہ عمل ہے، پہلے صف اول مکمل ہو، صف اول مکمل ہو جائے تب صف اول کی صف ثانی کی باری آتی ہے. میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے تو پیچھے والے آپ چلیے، وہ کہتے نہیں آپ جائیے، وہ کہتے نہیں آپ جائیے، تیسرا آ کے آگے کھڑے ہوتا. یہ عمل بھی انتہائی مکروہ ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ ہم صف اول میں رہیں گے، آپ دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دیں، یہ عبادت کا معاملہ ہے. اگر آگے کوئی مقام خالی ہے آپ جا سکتے ہیں، دوسروں کو بڑھا رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل درست نہیں ہے، مکروہ ہے، آپ خود آگے بڑھیں. یہ عبادت تعبد میں آگے رہنا چاہیے، گناہوں میں پیچھے، عبادت میں آگے. اس معاملے میں کسی اور کا اپنے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک وہ مسئلہ ہے کہ اگر صف اول میں جگہ خالی ہے، پیچھے کوئی طالب علم میں اس کے بغل میں استاذ ہے تو وہ اپنے استاذ سے نہ کہے کہ آپ آگے جائیں، وہ خود آگے بڑھ جائے. یہ ہے عمل. تو صف اول کا یہ مقام ہے. حضرت عباس بن ساریہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان یستغفر للصف والثانی مرہ، کہ حضور صبر کائنات پہلی صف کے لیے تین بار بخشش کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والوں کے لیے ایک بار، فقط ایک بار۔ تو جو لوگ صفحے اول میں رہتے ہیں تین بار وہ دعاؤں کے حقدار ہیں۔ گویا کہ حضور یہ فرماتے تھے، اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کو بخش، اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کی نجات، ان کو نجات دے دے، اے اللہ صفحے اول میں رہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور دعا فرما رہے، کوئی معاملے انسان دعا نہیں فرما رہا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلمون ان ما فی الصف الاول لکانت قرعہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں کیا اجر و ثواب ہے تو قرآن دازی ہو، اور لوگ آگے آنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، نہیں میں آگے جاؤں گا، نہیں میں آگے جاؤں گا، جھگڑا اتنا بڑھے گا کہ قرآن دازی ہوگی۔ جیسے کمپٹیشن ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، بسا اوقات کئی لوگ جیت جاتے ہیں اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے قرآن دازی کی جاتی ہے، چند پرچیوں میں نام لکھے جاتے ہیں، کو اچھالا جاتا ہے، جس کا نام آتا ہے وہ کامیاب مانا جاتا ہے۔ تو قرآن دازی یہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول میں کیا اجر و ثواب ہے تو اتنا زیادہ جھگڑا بڑھ جائے کہ لوگ قرآن دازی کرنے لگے۔ یہ حدیثیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ صف اول کی اور مسجد میں آگے رہنے کی عظمتوں اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حدیثیں حضور نے بیان فرمائی۔ اب جو لوگ پیچھے رہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، حالانکہ آگے آنے کی طاقت ہے، ان کے پاس فرصت ہے، آگے جگہ خالی ہے، اس کے باوجود قصداً پیچھے رہتے ہیں تاکہ جلدی سے مسجد سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل کر اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ صف اول کی شان کیا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ صف اول کا مقام ہے۔ بہرحال جو لوگ صف اول میں آ سکتے ہیں وہ آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے، ظاہر سی بات ہے پورا کرلا تو صف اول میں آ نہیں سکتا، چند ہی لوگ آ پائیں گے، لیکن اگر آپ اس کوشش میں آگے بڑھیں اور کوشش کی صف اول میں آنے کی، اور آپ کے آنے سے پہلے صف اول پر ہو گئی اور آپ کو آنے کا موقع نہ مل سکا، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ آپ کو صف اول کا ثواب عطا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی ثواب مرتب ہوتا ہے۔ نیت تھی صف اول میں رہنے کی، آپ کے آنے سے پہلے صف اول پر ہو گئی، حالانکہ آپ جلدی آئے تھے، تو آپ کو صف اول میں رہنے ہی کا ثواب ملے گا۔ لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صف اول میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، لہذا یقیناً میرے جانے سے پہلے صف اول پر ہو جائے گی تو ہم تو محروم رہ جائیں گے ہی، نہیں محروم ہوں گے۔ اگر آپ نیت آپ کے اندر ہے اور خلوص ہے، صف اول کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اس ارادے سے گھر سے آپ جلدی سے آئے ہیں اور صف اول میں مقام نہیں مل سکتا، تو آپ اس اجر و ثواب کو ضرور رکھنا۔ تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ مسجد میں جلدی آئیں، تاخیر سے مسجد میں جائیں، جتنے لمحے مسجد میں رہیں گے ہر ہر لمحے اجر و ثواب ملتا رہے گا، ہر ہر سانس کے بدلے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، جب تک نماز کے انتظار میں رہتے ہیں فرشتوں پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اب پھر یہ بھی نہیں کہ بہت بڑا کوئی اہم کام ہو، جو لوگ باہر آ کے کھڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ جمعے کے دن تاخیر ہی سے آتے ہیں، جب خطبہ وقت خطبہ جمعہ شروع ہوتا تب آتے ہیں اور باہر باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی آتے بھی تاخیر سے ہیں پھر یہاں آ کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، باہر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، خاموش بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی خاص کام بھی نہیں رہتا۔ یہ بھی نہیں کہ بہت اہم ضرورت ہو جس کی وجہ سے دو رکعت نماز پڑھ کر ان کو جانا پڑا، کرنا کیا رہتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، دوستوں کے ساتھ تفریح، گھر میں ٹی وی دیکھنا، گلی محلوں میں گھومنا، کوئی اہم کام نہیں رہتا۔ اور اس غیر اہم جو اس کا اس کے اس کے اس کی ایمانی حرارت بڑھ جائے اور اس کو سکون قرار نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے, مسجد کو آباد کرنے, مسجد میں جلد آنے اور صف اول میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. ہر سال کی طرح اس سال بھی کوہی نور منزل عارف بھائی کھجور والے کے گھر میں محرم حریف حرام شریف میں 10 روزہ محفل کا انعقاد ہوگا خواتین کے لیے. دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک تمام اضلاع سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے خواتین کو مجلس امام عالی مقام میں بھیج کر سوال کر دے سکتے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم حرام کے موقع پر محبوب سبحانی کے باہر صحن میں 10 روزہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس پروگرام میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے کرناٹک سے فتح علامہ مولانا نفیس احمد حبیبی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. بہت ہی اچھا خطاب فرماتے ہیں. ہر سال کے طرح سال بھی آپ شرکت فرمائیں اور ہزاروں بچتوں سے مال مانیں. محمد کیف جن کی عمر 11 سال اسپتال میں بھرتی ہیں ان کے دعا شفا کرنی ہے. اور محترمہ حکیم النساء بھی بہت سخت طریقے سے دعا شفا کرنی ہے. سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اسراء اور آخر سورہ فاتحہ پر دعا کر رہے ہیں.
نمازوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت.